أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کریم نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ اس شہر میں اور اس خطے میں آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے توفیق مزید عنایت فرمائی، اس فرصت سے کما حق و انشاءاللہ مستفید ہو سکے ہیں. ماہ ربیع ہے، ربیع المولود و ربیع الرسول، یہ ایام منسوب ہیں ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ہر چند بعض علاقوں میں مومنین 8 ربیع الاول تک ایام عزا منعقد کرتے ہیں، لیکن ماہ ربیع جس طرح محرم و سفر آل رسول کا مہینہ ہے، ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ مہینہ اہمیت رکھتا ہے مسلمین عالم سب کے سب، سوائے چند ایک بے توفیق انسانوں کے، جاہلوں کے، باقی سب کے سب اس ماہ میں تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں بارگاہ رسول اللہ میں، اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ مہینہ اہم ہے مومنین کے لیے کہ میراث رسول اللہ و ترکہ رسول اللہ کو بھی یاد کریں، چونکہ آج ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جسے قرآن مجید نے پہلے سے بتایا تھا کہ ایک دن تمہیں رسول اللہ کے بغیر رہنا ہوگا، اور قرآن نے سوال کے طور پر مسلمانوں کے سامنے، امت رسول اللہ کے سامنے یہ مطلب پیش کیا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، کیا کرو گے اس دن. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، جب یہ رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں اس دن تم نے کیا کرنا ہے، آیا رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھ کے آگے بڑھنا ہے اس مقصد کی طرف جو رسول اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، یا تم واپس اس حالت پہ پلٹ جاؤ گے جس حالت سے تمہیں رسول اللہ نے نکالا ہے، کیا کرنا ہے تم نے. اب ہمارے سامنے دو حالتیں ہیں، اور قرآن کا سوال ہے کہ اے امت رسول، جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تو نے کیا کرنا ہے. راہ رسول و ترکہ رسول و میراث رسول اللہ کو بچانا ہے،
سبحان اللہ،
یا واپس اس حالت پہ پلٹ جانا ہے جس حالت سے رسول اللہ نے نکالا ہے تمہیں. جس حالت سے رسول اللہ نے امت کو نکالا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حالت کا نام رکھا ہے ضلالت مبین، کھلی گمراہی، روشن گمراہی. جس طرح ابھی دن ہے اور روشن ہے، یہ دن دھوپ ہے اور ہر چیز نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے قرآن کا فرمانا ہے کہ روشن و کھلی گمراہی میں یہ لوگ غرق تھے، اور ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ان لوگوں کے درمیان، اور آ کر رسول اللہ نے انہیں تین طریقوں سے یا تین روشوں سے ہدایت کی ہے. یتلو علیہم آیات، خدا کی نشانیاں ان کو بتائی ہیں، آیات خدا ان کے سامنے پیش کی ہیں. ویزکیہم، اور ان لوگوں کی تطہیر کی ہے، تزکیہ کیا ہے، پاک کیا ہے ان کو. اور تیسری چیز، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے رسول اللہ نے. اور ان تین طریقوں سے ضلالت مبین سے نکال کر انہیں ہدایت کی بلند چوٹی پر رسول اللہ نے پہنچایا ہے. یہ جو گمراہ تھے اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، واضح گمراہی، ایسی گمراہی مبین جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، شک نہیں کر سکتا اس کے اندر، اس گمراہی کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا پڑا ہوا، اندھوں کو بھی نظر آ رہی تھی یہ گمراہ لوگ ہیں. جاہلیت کا زمانہ، حماقت کا زمانہ، ضلالت کا زمانہ، اس حالت سے رسول اللہ نے امت کو نکالا اور ہدایت کا راستہ انہیں دکھایا. اور جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت فرمایا کہ میں جس وسیلے سے پہلے اس موجود امت کو گمراہی سے نکالا ہے، قیامت تک امت کی ہدایت کے لیے وہی ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تمہاری ہدایت کے لیے میں کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل و عترت و ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم نے ان کا دامن تھام لیا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، تمہیں کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی تمہیں کسی بھی شعبے میں، نہ تم اپنی سماجی زندگی میں الجھنوں میں پھنسو گے، نہ تم اپنی خاندانی زندگی میں الجھنوں میں پھنسو گے، نہ تم اپنی معاشی زندگی میں الجھنوں میں گرفتار ہوگے، نہ تم اپنی سیاسی زندگی میں الجھنوں میں ڈوبو گے، نہ تم اپنی گھریلو زندگی میں الجھنوں میں مبتلا ہوں گے. اگر تم نے یہ دامن تھام لیا جو ترکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان. آج ہم اپنا جائزہ لیں اور قرآن کا سوال سامنے رکھیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا، جب رسول نہیں ہوں گے تو تم کہاں ہوگے اس وقت؟ آیا ترکہ رسول و میراث رسول کو لے کر اس مقصد کی طرف آگے بڑھو گے جہاں رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا، اس سے بڑھ کر آگے جاؤ گے، یا وہیں سے پلٹ کر واپس اس حالت پہ پہنچ جاؤ گے جس حالت سے رسول اللہ نے نکالا تھا تمہیں؟ جس حالت سے تمہیں نکالا تھا اس کا نام ہے ضلالت مبین، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے کھلی گمراہی، کھل مکھلا گمراہی، آشکارا گمراہی. گمراہی یعنی تاریکی، اندھیرا، ظلمت، جس کے اندر انسان کو نہ مقصد معلوم ہو، نہ راستہ معلوم ہو، نہ ادب معلوم ہو، نہ حقیقت معلوم ہو، نہ حق معلوم ہو، اسے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے جانا کدھر ہے اور مجھے کرنا کیا ہے. یہ گمراہی علمی لحاظ سے بھی اور گمراہی عملی لحاظ سے، جس میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے جس سے رسول اللہ نے نکالا. اب قرآن پوچھ رہا ہے کہ تم نے رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ راہ رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے، ہدایت کی راہ کو، یا واپس پلٹ جانا ہے؟ جس طرح کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے اور جانے کے لیے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے راستہ بتا دیں، راستے پہ چڑھا دیں، وہ آپ کو راستے پہ چڑھا دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے آپ کی، تھوڑا سا راستے میں آپ کے ساتھ بھی چلتا ہے، چند کلومیٹر چلتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اشارہ کر دیتا ہے کہ منزل و مقصد ادھر ہے اور آپ سیدھا جائیں، منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور وہ وہاں سے آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ اسی سفر کو جاری رکھیں آپ جس راہ پہ اس نے ڈالا ہے تمہیں، اور ایک یہ کہ آپ وہیں سے جب وہ ہٹا درمیان سے مڑ کے گیا تو آپ بھی اپنا رخ موڑ کے جہاں سے چلے تھے وہیں واپس چلے جائیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد 1400 سال بعد، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھ کر وہ راستہ کچھ مزید طے کیا ہے، جس کا ابتدائی سفر رسول اللہ نے طے کروایا تھا ہم سے، یا ہم سے وہ راستہ چھوٹ گیا ہے اور واپس پلٹ کر وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے رسول اللہ نے نکالا تھا ہمیں۔ علامتوں سے پتہ چلے گا، نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ ان کو واپس کر دیا جائے، جس طرح راستے میں آج کل دیکھتے ہیں چوک چوراہے بنے ہوتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوتے ہیں، کسی نے وہ راستہ آپ کا گما دیا اور آپ کو واپس اسی نقطے پہ پہنچا دیا جہاں سے چلے تھے ہم۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں وہیں جا رہا ہوں جدھر سے جہاں جانا ہے مجھے۔ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب سفر کرتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ٹرین کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ بعض اسٹیشنوں پر ایک شخص ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کانٹا بدل دیتا ہے، ٹرین کی پٹڑی بدل دیتا ہے، چلتی ٹرین رکتی بھی نہیں ہے، چلتی ٹرین ایک راستے سے آتی ہوئی کسی اور راستے پہ نکل جاتی ہے، اور جو اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے ٹرین کے، اسے نہیں پتا چلتا کہ راستہ بدل گیا ہے۔ باہر والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ٹرین کا راستہ بدل گیا ہے، اسے جانا کہیں اور تھا اور کہیں اور چل پڑی ہے یہ، اس کانٹا بدلنے والے نے کانٹا بدل دیا ہے۔ آیا امت رسول اللہ اسی راہ پر جا رہی ہے جس راہ پر رسول اللہ نے اسے چڑھایا تھا؟ اس راہ کے کو طے کر کے انتہا تک پہنچنا تھا اس امت کو، آیا اس راہ پر ہی جا رہی ہے جہاں رسول اللہ نے اس کو بھیجا تھا، یا واپس چلی گئی؟ علامتیں دیکھیں گے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ جاہلیت کی علامتیں، جس زمانے کو ضلالت و گمراہی، جہالت و جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے سے ہمیں یا ان علامتوں سے اندازہ ہوگا کہ آج امت رسول اللہ کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ خدا کے دین کی پیروی نہیں کرتے تھے، انبیاء کی تعلیم نہیں تھی، اگرچہ پہلے انبیاء آئے تھے، گزر گئے آ کر، حضرت ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے سلسلہ انبیاء شروع ہوا، بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، وہ آخری نبی رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن مکہ میں رہنے والے جن کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، ان کی ہدایت کے لیے آئے، انبیاء کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے۔ ان لوگوں سے پہلے 124,000 انبیاء پہلے گزر چکے تھے، آخری نبی ابھی آئے ہیں ان کے اندر، پہلے اتنے انبیاء گزر گئے ہیں، لیکن اہل مکہ انبیاء کی تعلیم سے آشنا بھی نہیں تھے، انہیں پتا بھی نہیں تھا۔ انبیاء نے جو کچھ انہیں بتایا تھا، نہ انہیں کسی نے سنایا، نہ انہوں نے سنا، نہ انہیں یاد تھا، بلکہ انہیں آبا سے کچھ چیزیں وراثت میں ملی تھیں، اور وہ چیزیں جو انہیں آبا سے ملی تھیں بت تھے، خاندانی بت، قبیلے کے بت، قوم کے بت، علاقائی بت، کعبہ اسی سرزمین پر تھا لیکن کعبے کے اندر بت تھے رکھے ہوئے، بتوں سے بھرا ہوا تھا، کچھ مشترکہ بت تھے اور کچھ قبائلی بت تھے، کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کعبے میں لوگ آتے تھے لیکن آ کر اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، کعبہ بھرا ہوا تھا بتوں سے۔ کعبے کے علاوہ مختلف مقامات پر بت تھے، ہر قبیلے کا ایک اپنا بت تھا جو انہیں اپنے آبا و اجداد سے بڑوں سے ملا ہوا تھا، اور وہ فخر کرتے تھے اس بت کی رکھوالی، اس بت کی نگہبانی، اس بت کی خدمت، اس بت سے تمسک، اس بت سے قربت، اس بت پہ نظر نیاز کرنا، اس کے متولی بھی تھے بت کے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بت کے متولی سمجھے جاتے تھے اور بت پر آ کر دوسرے نظر نیاز کرنے والے جو آتے تھے ان سے پیسے بھی وصول کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں، جس زمانے کو جاہلیت یا قرآن نے جس کو ضلالت کا، گمراہی کا زمانہ کہا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ اس کی پہلی علامت یا پہلی شکل یہ ہے کہ انبیاء، 124,000 انبیاء آ چکے تھے پہلے، ابھی رسول اللہ، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے کے زمانہ مکہ کا جاہلیت کہلاتا ہے۔ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو 124,000 انبیاء سے پہلے موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 124,000 نبی پہلے آ چکے ہیں، آسمانی کتابیں زمین پر آ گئی ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، ان کی تبلیغ ہو گئی ہے، اور ابھی خاتم الرسل مبعوث ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مکہ کے اندر جاہلیت ہے۔ 124,000 انبیاء کے بعد مکہ میں جاہلیت ہے، ضلالت ہے آشکارا اور کھلی گمراہی، جہاں پر رسول خاتم مبعوث ہو رہے ہیں وہاں قرآن فرما رہے کہ فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیوں اس کھلی گمراہی میں ڈوبے تھے؟ آیا کوئی پہلے ان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا؟ آیا قریش مکہ کے اندر آباد تھے۔ قریش آپ جانتے ہیں کہ عرب کا وہ قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد سے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اور ان سے ایک سلسلہ چلا بنی اسرائیل، جس میں سے علماء اور انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور دوسرا سلسلہ جناب اسماعیل سے شروع ہوا جو بنی اسماعیل تھے۔ بنی اسماعیل میں سے قریش تھے، اور قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس مکہ کے اندر جو خاندان رہ رہا تھا وہ اپنے نسب کے لحاظ سے انبیاء سے ہی چلا ہوا خاندان تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں انبیاء کی کوئی خبر نہیں تھی، چونکہ اولاد انبیاء تھے یہ لوگ، یہ جناب اسماعیل کی اولاد سے آئے ہوئے تھے یہ لوگ۔ لیکن اسماعیل کی اولاد جب مکہ میں آئی، اور مکہ بھی جہاں پر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، پہلا گھر خدا کا انسان کی ہدایت کے لیے، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا پہلا گھر اللہ کا مکہ کے اندر، اول بیت وضع للذی ببکہ مبارکاً، پہلا گھر زمین پر اللہ کا مکہ میں تعمیر ہوا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اور معمار بھی حضرت ابراہیم ہیں۔ بنی اسرائیل فلسطین میں گئے، فلسطین میں کعبۃ اللہ نہیں تھا، فلسطین میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے بنائے ہوئے سلسلے تھے۔ جہاں بنی اسرائیل آباد ہوئے جا کر، کنعان، موجودہ اردن، فلسطین اور شام، یہ علاقہ جو آج تین چار ملکوں میں تقسیم ہو گیا ہے، یہ علاقہ بنی اسرائیل کی قیامگاہ تھا۔ یہاں پر حضرت اسماعیل کے نشانات نہیں تھے، حضرت اسحاق کی اولاد کے علامتیں تھیں، یعنی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و یہ انبیاء اس علاقے میں آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد اس خطے میں آئی جس کے اندر مکہ تھا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فلسطین سے حکم دیا، تم مکہ جاؤ اپنی زوجہ کو لے کر، اولاد کو لے کر۔ جناب ابراہیم حضرت ہاجر و حضرت اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ آئے، اور مکہ میں آ کر اس ماں بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے گئے حکم خدا بجا لانے کے لیے۔ اور پھر وہ ماجرا جو سنا ہوا ہے آپ نے، قرآن کریم میں بھی ہے اور روایات میں، تاریخ میں بھی ہے اور آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل شیرخوار تھے، چھوٹے سے بچے، اور بچہ تشنا ہو گیا، پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے تشنگی اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑی اور اس پتھریلی زمین سے چشمہ نکلا، زمزم، جو آج تک جاری ہے۔ اور یہ ماجرا وہاں ہوا، مکہ کے اندر ہوا۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ فلسطین سے اپنے بچوں کو لے کر، یعنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ جائیں۔ بعد میں دوبارہ حضرت ابراہیم پھر واپس آئے، پہلی دفعہ آئے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر دوبارہ جب آئے اس وقت اسماعیل جوان ہو چکے تھے۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ اب باپ بیٹا دونوں مل کر میرا گھر تعمیر کرو یہاں پر۔ اور جناب اسماعیل و جناب ابراہیم نے مل کر کعبۃ اللہ بنایا، پتھروں سے ایک گھر بنایا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم بنا رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے یہ۔ بس حضرت ابراہیم پہلے مکہ میں آئے اور حضرت اسماعیل مکہ میں، اس لیے حضرت اسماعیل کی قربانی کا عمل بھی مکہ میں ہوا۔ مکہ سے جناب اسماعیل کو لیا اور مکہ کے جوار میں، شہر کے جوار میں، مکہ کا یہ علاقہ ہے، منا کے اندر گئے جہاں قربان گاہ ہے، وہاں پر مکہ کے اندر حضرت اسماعیل کو لٹا کر گلے پہ چھری رکھی، اور پھر معجزہ الہی ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم کا وعدہ سچ ہو گیا اور خدا نے اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ سب کچھ مکہ میں ہوا، اس لیے اولاد اسماعیل مکہ میں زیادہ پھیلی و اولاد اسرائیل فلسطین میں زیادہ پھیلی۔ پس اہل مکہ اولاد قریش، جس طرح بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، قریش بھی انبیاء کی اولاد سے چلے آ رہے تھے، انبیاء حضرت اسماعیل کی اولاد سے، یہ قبیلہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھی انبیاء، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں انبیاء، اور یہ انبیاء سے مربوط سلسلہ رہ رہا ہے مکہ کے اندر۔ لیکن جب رسول اللہ مبعوث ہوئے و ولادت باسعادت ہوئی مکہ کے اندر، اس وقت ان قریش کی اولاد اسماعیل کی حالت کیا تھی، قرآن ذکر کر رہا ہے، فی ضلال مبین، یہ کھلی آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی قریش اسماعیل کی اولاد، یہ کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی نجات کے لیے رسول خاتم مبعوث ہوئے۔ پس انبیاء تمام پہلے آ گئے تھے اور قرب و جوار کی سرزمینوں پر تھے، وہ کچھ انبیاء مکہ میں بھی ان کا قدم پڑا تھا، جیسے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل۔ لیکن آج انہی کی اولاد جو مکہ میں تھی، جب رسول اللہ تشریف لائے اس دنیا میں اور مبعوث میں رسالت ہوئے، یہ لوگ انبیاء کی تعلیم کو فراموش کر چکے تھے، بھول گئے تھے، انہیں کچھ یاد نہیں تھا کہ انبیاء کی کیا بیان کر کے گئے؟ انبیاء کی اولاد کو معلوم نہیں تھا انبیاء کیا بیان کر کے گئے. کہ بعض اوقات قومی افراد ایسے حالات میں پہنچ جاتے ہیں، ایسے جغرافیے میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے آبا انبیاء انہوں نے کیا بتایا، کیا ہدایت کی ہمیں. ان سب نے بت بنائے، ان کے بڑوں نے البتہ سابقہ نسلوں میں بت بنائے، مقابلے میں بت بناتے تھے. جو ہی کسی قبیلے میں جھگڑا ہوتا، یہ اپنا بت الگ بنا لیتے، وہ اپنا بت الگ بنا لیتے. جس طرح آج کل ہوتا ہے، جو ہی مومنین میں جھگڑا ہوتا ہے فوراً مسجد بھی الگ کر لیتے ہیں، امام بارگاہ بھی الگ کر لیتے ہیں، شبیہ ہر چیز اپنی جدا کر لیتے ہیں. اس وقت بھی وہ یہی کام کرتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا انہیں آپس میں اپنے سلسلے سارے الگ کر لیتے تھے، اور پھر وراثت میں اپنی اولاد کو منتقل کرتے، اور اولاد بھی خوش ہوتی کہ ہم وارث ہیں. جب رسول اللہ آئے، آ کر انہیں دیکھا، حالت ان کی دیکھی، انبیاء کی تعلیم کو مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے. یہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی کتاب تھی، اس وجہ سے ان کو امی کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ جس کی اولاد سے ہیں وہ صاحب کتاب تھے، حضرت ابراہیم. تمام انبیاء کو خداوند تعالیٰ نے کتاب آسمانی عطا کی ہے، لیکن یہ جو مکہ میں مقیم لوگ تھے اور مکہ کے ارد گرد طائف میں تھے، مدینہ میں تھے یا ادھر لوگ تھے، بت پرست مشرکین امی کہلاتے تھے. یہ امی یعنی بے کتاب، جن کے پاس کتاب آسمانی نہیں ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، چونکہ کچھ ایسے مذاہب تھے جیسے یہودی و عیسائی، انہوں نے اپنے انبیاء کی کتابیں یاد رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس تھی موجود، عمل وہ بھی نہیں کرتے تھے ان پر، لیکن اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے. قرآن نے بھی ان کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی تورات و انجیل جنہوں نے رکھی ہوئی تھی، یاد تھی انہیں، تھی ان کے پاس، نسخے موجود تھے. لیکن یہ طبقہ جو مکہ میں تھا اور مکہ کے گرد و نواح میں، یہ اپنے انبیاء کی کتابیں فراموش کر کے اور اپنے آبا کی میراث بتوں کو سنبھالے ہوئے تھے، اور بتوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، بت پرست تھے یہ. یہ ایک نشانی تھی ان کی جہالت و ضلالت کی نشانی، کہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے تھے. نہ صرف عبادت نہیں کرتے تھے، خدا وحدہ لا شریک کی معرفت بھی نہیں رکھتے تھے، جانتے بھی نہیں تھے. وہ خدا جس نے انہیں پیدا کیا، وہ خدا جس نے انہیں ساری نعمتیں عطا کی، اسی خدا سے غافل تھے، اسی خدا سے دور تھے، اور خدا کے مقابلے میں بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا آبائی سلسلہ ہے. انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو ان بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے. جب رسول اللہ آیا کر انہیں ہدایت دی، خدا وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، تو رسول اللہ کو کہتے تھے کہ ہم جو آبا کر رہے ہیں ہمارے، اس کو چھوڑ دیں ہم، اور آپ کے خدا کی طرف آ جائیں ہم. آبا تو بت وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے آبا سے یہ سلسلہ ارث میں اور میراث میں پایا ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم. انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو یہی کرتے دیکھا ہے. رسول اللہ کا پیغام نہیں سنا، رسول اللہ کو جھٹلا دیا نعوذ باللہ، لیکن بتوں سے وفادار رہے، بتوں کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قربت جاری رکھی انہوں نے. جاہلیت کا ایک نمونہ ان کے اندر یہ تھا کہ ایک تو انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں تھی، خدا کی جگہ بت تھے، اور دین نہیں تھا، چونکہ ظاہر ہے خدا کا تصور ہی نہیں تھا، تو دین کہاں سے آتا ان کے ہاں. دین کے طور پر جاہلیت کی رسمیں تھیں ان کے اندر، جو خود انہوں نے ان کے آبا نے ہی بنائی تھی. عجیب و غریب رسمیں جاہلیت کی جو آبا نے بنائی تھی، جو کہ رسمیں انہی کو کہتے ہیں، رسومات. دین وہ ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے، انبیاء لاتے ہیں، رسومات وہ ہوتی ہیں جو آبا قائم کرتے ہیں اور اولاد محفوظ رکھتی ہے، وہ رسومات کہلاتی ہیں. ان کے پاس دین نہیں تھا، امی تھے، کتاب بھی نہیں تھی، اللہ کا تصور نہیں تھا، دین بھی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی دین نہیں تھا، نہ دین اسلام تھا، نہ دین مسیحیت تھا، نہ دین یہودیت تھا، نہ دین مجوسیت تھا، دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی صحیح دین تھا، نہ کوئی غلط دین تھا، تحریف شدہ دین بھی نہیں تھا، مکمل طور پر دین سے بے بہرا اور دین سے بے خبر، انبیاء کی تعلیم سے دور. آبا نے وراثت میں ان کے لیے بت چھوڑے تھے خدا بنا کر، اور رسومات چھوڑی تھی دین بنا کر، دین کی جگہ رسومات تھی ان کے پاس، ساری عمر رسومات آبا کی قائم کردہ رسومات کے تحت انجام دیتے تھے. دوسری چیز جس کو قرآن ضلالت مبین کا نام دے رہا ہے، وہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، یہ رسول جب آئے اور انہوں نے تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی، یہ رسول آئے اور انہوں نے آ کر تمہارا تطہیر و تزکیہ کیا، پاک کیا تمہیں، اور یہ رسول تمہارے اندر آئے مبعوث ہو کر انہوں نے کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دی، اس سے پہلے کیا تھے تم؟ فی ضلال مبین، تم کھلی و آشکارا گمراہی میں تھے، اس گمراہی میں خدا کی جگہ بت تھے اور دین و مذہب کی جگہ پر رسومات تھیں، وہ بھی آبا کی قائم کردہ، جو کچھ کسی قبیلے کے بڑے نے رسم بنا دی یہ اسی کے اوپر قائم تھے، اسی کے اوپر چلتے تھے. یہ ان رسومات میں سے ایک رسم ان کی، یا کئی رسومات ہیں جو تاریخ کے اندر بعض موجود ہیں، وہ بعض عطا مورخین نے بھی نہیں ذکر کی ہیں، وہ رسومات کے تحت جو زندگی بسر کرتے تھے. عورتوں کو شرم پیدا ہونے آتی تھی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، یہ بات سنی ہوئی ہے آپ نے. مکہ کے اندر ابھی بھی ایک قبرستان ہے، کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، ایک وادی کے اندر، وہ قبرستان آج بھی وہی معروف ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی ہے، اِذِ الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب یہ معصوم بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا یہ اٹھائی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا ہے. وہ قبرستان موعودہ ابھی بھی موجود ہے مکہ کے اندر، بتاتے ہیں کہ یہ وہی قبرستان ہے جس میں عرب، یہی مکہ کے اندر رہنے والے قریش اور غیر قریش، جب بیٹی پیدا ہوتی ان کے ہاں تو مار کے دفن نہیں کرتے تھے، زندہ ہی اس کو جا کر دفن کراتے تھے، اس سے پہلے کہ محلے میں بات پھیل جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چونکہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے تھے، اپنے لیے بہت بڑی بے عزتی سمجھتے تھے، ان کی ناک کٹ جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دینا یہ ان کے آبا کی رسم تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہاں پر، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ ایک ان کی رسم تھی جو آبا نے قائم کی تھی اور بیٹوں نے قائم باقی رکھی ہوئی تھی. رسول اللہ جب مدینہ میں تھے، ایک شخص، توجہ فرمائیں، رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس بیٹی اٹھائی ہوئی تھی مدینہ میں، مسلمان عورت تھی، مومن عورت تھی، وہ آئی اور اس نے اولاد اٹھائی تھی، چھوٹی بچی، شیرخوار، نو مولود، ایک عورت آئی اس کی گود میں بیٹی، چھوٹی بیٹی، شیرخوار، نو مولود، اس عورت نے بیٹی اٹھائی ہوئی تھی، بچی اٹھائی ہوئی تھی، کسی کی تھی، رسول اللہ کی نہیں تھی بیٹی، نہ رسول اللہ کے کسی رشتہ دار کی تھی، نہ اہل بیت میں سے تھی، کسی عام مومن کی، کسی صحابی کی بیٹی تھی. وہ عورت اٹھا کر لائی اور رسول اللہ کے پاس آئی کچھ پوچھنے کے لیے، رسول اللہ نے وہ بچی اس کی گود میں دیکھی اور بچی اٹھا لی، لے لی اس عورت سے، اٹھا کر رسول اللہ نے اس بچی کو چوما، اس چھوٹی بچی کو. ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر بہت تعجب کیا اس نے، اور جب اس عورت نے جس کی بیٹی تھی، رسول اللہ نے اسے بیٹی لی، اس بیٹی کو بوسا دیا، پھر اس ماں کو واپس کیا، اب بعض روایات اور بھی ہیں کہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بعض روایات ایسی ہیں کہ خوب عقیدت مند مومنین کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ روایت اشارہ نہیں کرتا ہمیں، مگر مسلمات میں سے ہیں وہ روایات بھی. رسول اللہ نے وہ بیٹی اس کو واپس کی، وہ عورت لے کے چلی گئی. یہ شخص جو دیکھ رہا تھا رسول اللہ کو قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں، ہم کیا تھے آپ نے کیا بنا دیا ہمیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کیا تھے؟ کہا کہ آج جو میں نے منظر دیکھا ہے کہ آپ نے ایک عام معمولی غریب آدمی کی بیٹی اس کی آغوش سے لے کر اس کو بوسہ دیا، اس چھوٹی بچی کو، آپ اتنی عظیم شخصیت ہو کر، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو کر، اور آپ نے ایک عام آدمی کی بچی کو لے کر آغوش میں بوسہ دیا، ہم کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کی بچیاں نہیں، اپنی بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھی اٹھا کر اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کے اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے. اس شخص نے کہا کہ میں نے انہی ہاتھوں سے، رسول اللہ کے سامنے کہا میں نے انہی ہاتھوں سے اپنی کئی بچیاں دفن کی ہیں، زندہ دفن کی ہیں. رسول اللہ نے جب یہ جملہ اسے سنا منہ موڑ لیا اور اسے کہا کہ میری نگاہوں سے دور ہو جا، میرے سامنے مت آنا تو. خب یہ ان کا طور طریقہ تھا، یہ رسمیں تھیں ان کی، یہ رسومات تھیں جو انہوں نے آبا و اجداد سے لی تھیں. ایک اور کام جو کرتے تھے وہ یہ کہ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، مال مویشی سمجھتے تھے. جس طرح گائے بھینس کہتے ہیں نا مال مویشی ہے، اور باپ اگر مر جائے تو مال مویشی بیٹوں کو مل جاتا ہے، اسی طرح اس معاشرے کے اندر عورتیں بھی مال مویشی کی طرح وراثت میں بیٹوں کو مل جاتی تھی. یعنی بیٹا ماں کو وراثت میں لیتا تھا مال مویشی کے طور پر، یہ بھی ایک رسم تھی ان کے آبا کی قائم تھی. ان کی رسمیں جو رہن سہن کی تھی وہ بھی اسی طرح سے تھی، رائشی رسمیں، ثقافتی رسمیں، کلچر ان کا وہ بھی اسی طرح سے تھا. نہج البلاغہ میں چند خطبے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، امیر المومنین ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، حضرت نے فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ تم کیا لوگ تھے اور رسول اللہ نے کس حالت سے نکال کر تمہیں کہاں پہنچایا، کہاں تمہیں پہنچایا، یاد ہے وہ حالت رسول اللہ نے یاد دلائی علی علیہ السلام نے ان کو. حضرت نے فرمایا کہ تم زہریلے سانپوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور وحشی جانور تمہاری غذا تھے، حلال نہیں کھاتے تھے تم. ایک چھپکلی ہوتی ہے صحرا میں، دیکھی ہوگی آپ نے شاید اس علاقے میں ہو یا نہ ہو، سانڈا کہتے ہیں اس کو، سانڈا یہ ان کی بڑی مرغوب غذا تھی، یہ کھاتے تھے، یہ چھپکلی بڑے مرغوب غذا تھی، اس کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، تلتے تھے کباب دعوتوں میں، یہ کھاتے تھے. اور جنگیں لڑتے تھے بغیر کسی مقصد کے، جنگوں میں شریک ہو جاتے. اسی سانڈے پر ایک جنگ ہوئی، تاریخ نے ذکر کی ہے، چھپکلی کے اوپر. ایک قبیلے کا آدمی نیزہ لے کے چھپکلی شکار کرنا چاہ رہا تھا اور وہ چھپکلی تیز تھی، اس کے نیزہ لگ نہیں رہا تھا، وہ بھاگتی بھاگتی خیمے میں، دوسرے قبیلے کے خیمے میں گھس گئی. اس نے اسے کہا بھائی یہ چھپکلی میرا شکار ہے، میں نے پکڑنی ہے یہ. اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں پکڑ سکتے چونکہ اب یہ میرے خیمے میں آ گئی ہے، اور ہمارے آبا کی یہ سنت ہے و رسم ہے و قانون ہے ہمارا قبائلی کہ جب کوئی ہمارے ہاں پناہ لے لے ہم اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے. اس بات پہ ان میں آپس میں تو کار ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے، ایک نے نیزہ مارا دوسرے کو مار دیا. وہاں اس کا قبیلہ آیا، اس نے نیزہ مار کے اس کو مار دیا قاتل کو. قاتل کا قبیلہ آیا، اس نے مقتول کے قبیلے کے پانچ آدمی مار دیے. مقتول کے قبیلے کے پانچ مقتولوں کے قبیلے کے آئے، انہوں نے دس آدمی اس قبیلے کے مار دیے. اور 40 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے، ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے قبیلے کے قتل کر دیے انہوں نے. وہ جنگ جو چھپکلی پہ شروع ہوئی تھی، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کے معیارات تھے، یہ ان کے طریقے تھے جو انہیں آبا سے ملے تھے وراثت کے اندر. انبیاء کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے، کتاب خدا سے آشنا نہیں تھے. خدا کا گھر ان کے پاس تھا لیکن اس میں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. اللہ کے گھر میں اللہ کی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، آبا کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جس خالق نے پیدا کیا اس سے معرفت نہیں رکھتے تھے، خدا کے گھر میں خود جا کر بت بنا کے خدا کے مقابلے میں رکھے انہوں نے۔ رسمیں ان کی یہ تھی کہ عورتوں کو مال مویشی سمجھتے تھے، عورتوں کی پیدائش پہ ان کی ندامت ہوتی، سر شرم سر جھک جاتے شرم سے ان کے۔ اور اسی طرح کھانا پینا ان کا یہ تھا کہ جن جوہڑوں میں جانور پانی پیتے تھے یہ انہی جوہڑوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ پانی صاف پانی نہیں تھا ان کے پاس، زمزم بعد میں نکلا مکہ کے اندر، مکہ کے گرد و نواح میں کوئی کنواں نہیں تھا، بارشیں برستی تھی، پانی گٹر میں یا گڑے میں جمع ہوتا، جانور بھی وہیں پیتے تھے، یہ بھی وہیں پانی پیتے تھے۔ بلکہ ایک شارحین نہج البلاغہ میں سے ایک مفسر نہج البلاغہ، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے وہاں پر کہ بعض اوقات سال میں قحط پڑ جاتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہ بیڑ بکریوں کی مینگنیوں کا آٹا بنا کر روٹی بنا کے یہ کھا لیا کرتے تھے۔ بیڑ بکریوں کی مینگنیاں فضلہ ان کا، یا تو جلاتے ہیں نا، یہاں وہ کھا بھی لیا کرتے تھے اس کو، فضلے کو، فضلہ جانور کا کھا لیتے تھے یہ، جب قحط پڑ جاتا تھا، بھوک ہوتی تھی ان کو تو یہ چیزیں کھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح کا ان کا کلچر تھا، اس طرح کا ان کا رہن سہن تھا، اس طرح ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ انسانیت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ اس حالت سے رسول اللہ نے ان کو نکالا۔ آپ توجہ فرمائیں، قرآن پوچھ رہا ہے کہ جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تم کیا کرو گے؟ جہاں جس راہ پر رسول اللہ چڑھا کے گئے ہیں اس راہ کو آگے کی طرف جاری رکھو گے، یا واپس پلٹ کر وہیں چلے جاؤ گے جہاں سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا؟ افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ رسول وفات پا جائیں، یہ شہید ہو جائیں، تم کیا کرو گے؟ واپس پلٹ جاؤ گے یا آگے بڑھو گے تم؟ آج ہم اس امت کا تو جائزہ لے لیا، اپنا جائزہ لیں، ہم شرف ہے، ہمیں سعادت ہے کہ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں آج ہم، جس حالت سے رسول اللہ نے ہمیں جہاں پہنچایا تھا وہاں ہیں، یا پیچھے چلے گئے یا اس سے آگے بڑھے ہیں، کہاں ہیں ہم آج؟ وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے، وہاں سے آگے بڑھ گئے ہیں یا وہاں سے پیچھے چلے گئے، اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم؟ یہ جائزہ لینا ماہ رسول اللہ میں، ماہ میلاد رسول اللہ میں امت کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو، قرآن کے سوال کا جواب دیں۔ قرآن پوچھ رہے کیا کرو گے رسول اللہ کے بعد، ہم جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب چوتھے خلیفہ کے طور پر، چونکہ مسلمانوں نے پہلا امام علی کو نہیں مانا، بلکہ چھوڑ دیا، رسول اللہ نے جہاں ان کو جو کچھ دیا تھا، پہلا قدم، پہلی چیز جو رسول اللہ نے بتائی تھی چھوڑی، وہ امامت ہے۔ قرآن نے پوچھا تھا نا کیا کرو گے، جہاں رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے آگے بڑھو گے یا پیچھے جاؤ گے؟ پہلے کیا کرتے تھے، پہلے خود قبائل، ہر قبیلے کا ایک اپنا سردار ہوتا تھا، یا قبیلے آپس میں متفق ہو کر طے کر کے ایک مشترکہ سردار بنا لیتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک طرف اللہ کا اعلان تھا اور ایک طرف لوگوں کا اپنا فیصلہ تھا۔ اللہ کا اعلان غدیر میں ہوا جو رسول اللہ نے فرما دیا، اب رسول ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور قرآن پوچھ رہے کیا کرو گے، اللہ کے فرمان کو لے کر آگے بڑھو گے یا پیچھے کی طرف چلے جاؤ گے، یہاں سے پیش قدمی کرو گے یا عقب نشینی کرو گے، پیچھے جاؤ گے یا آگے جاؤ گے؟ اگر آگے بڑھتے تو رسول اللہ جو فرما کر گئے تھے کہ میں اپنا وسیع جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارا امام و مولا بنا کر جا رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے بنا کر جا رہا ہوں، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قدم کے طور پر عقب نشینی کر لی اس راہ سے، قرآن کہہ رہا تھا کیا کرو گے، آگے جاؤ گے پیچھے جاؤ گے؟ پہلا قدم جو پیچھے کی طرف اٹھایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد حاکم ہم نے خود ہی چننا ہے، جس طرح پہلے قبائل کا سردار ہم خود ہی چن لیا کرتے تھے. پہلے کیسے قبائلی سردار چنا کرتے تھے؟ قبائلی نظام تھا، اور قبیلے کا سردار یا باپ مرتا بیٹا بن جاتا، یا جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی وہ بن جاتا، یا پھر کچھ بےہودہ رسموں کے ذریعے سے بناتے. یہ جو کہانیوں میں سنا ہوا ہے آپ نے، قبیلے کا سردار اس طرح سے بناتے کہ رات ساری جاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح جو آدمی پہلے مثلا آئے گا وہ بن جائے گا، صبح پرندہ جس کے سر پر بیٹھے گا وہ بن جائے گا، صبح کوا جس کے گھر میں بولے گا وہ سردار بن جائے گا، صبح بلبل جس کے گھر میں آئے گی وہ سردار بن جائے گا، صبح مرغ جس کے گھر میں آزان دے گا بانگ دے گا وہ. انسان اپنے لیے حاکم و پیشوا چننے کے لیے مرغوں اور گدوں اور بلیوں اور کتوں کے حوالے کر دے، کہ جس کے گھر میں پہلے کتا بھونکے گا، جس کے گھر میں پہلے گدا ہانکے گا، جس کے گھر میں پہلے بلی آئے گی وہی ہمارا سردار ہوگا. خدا کے رسول نے اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں نہیں بنا رہا، جس طرح موئے خود رسول نہیں بنا، اللہ نے رسول بنایا. انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے تمہارے لیے، اعلان میں کر رہا ہوں. پہلی عقب نشینی امت نے یہ کی، امامت سے دور ہوئے. اور سیاسی پہلے اب فیصلہ، حاکم و حکومت جب چننی تھی کہا ہم خود چنیں گے، ہم خود چنیں گے، اللہ نے ہمارا حاکم نہیں چننا. عزیزان ایمان، یہ پہلی عقب نشینی تھی جو امت نے راہ رسول سے اختیار کی ہے. آج سوال ہے، قرآن آج پوچھ رہا ہے، آپ بتاؤ کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے اس وقت تو اللہ کا بنایا ہوا حاکم حاکم نہیں مانا گیا، خود چن لیا گیا. آج 1400 سال تم بتاؤ تمہارا حاکم کون ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے یا تمہارا اپنا چنا ہوا ہے؟ آج کیا کیا تم نے؟ آج کون تمہارا حاکم ہے؟ وہی غدیری حاکم ہے یا تمہارا اپنا چنا ہوا حاکم ہے؟ اگر آج بھی تمہارا اپنا چنا ہوا حاکم ہے تو پھر تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جنہوں نے اس وقت حاکم چنا تھا، چونکہ کام تو دونوں کا ایک جیسا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا غلطی کی؟ یہی غلطی کی کہ اللہ کا بنایا ہوا حاکم نہیں مانا، اور خود بیٹھ کر میٹنگ کر کے، پارٹی میٹنگ کر کے، اس میں عوام نے بھی شرکت نہیں کی. پارٹی کی میٹنگ تھی، پارٹی میں عوام شامل نہیں ہوتے، عوام پارٹی کے ورغلانے میں آتے ہیں، پارٹی میں شامل. ہاں، پارٹی جھنڈا اٹھاتی ہے، پارٹی کینڈیڈیٹ، پارٹی بینر لگاتی ہے، عوام اس بینر کے پیچھے چل پڑتی ہے. وہ ایسا ہی ہوا، پارٹی نے فیصلہ کیا، عوام نے مان لیا. وہ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی پارٹیاں کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہیں، عوام ان کے کینڈیڈیٹ کو پیچھے چل پڑتے ہیں، مان لیتے ہیں. بس آپ کیا کر رہے ہو؟ آیا رسول اللہ جہاں تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں اس راہ کو جاری رکھے ہوئے ہو؟ یا قرآن پوچھتا ہے کہ انقلاب تم علی اعقابکم، یا تم واپس لوٹ جاؤ گے اسی حالت میں؟ فرق کیا ہے؟ کیا فرق پڑا اس میں اور اس فیصلے میں؟ اس وقت بھی اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کے مقابلے میں لوگوں کا حاکم مان لیا گیا. آج بھی اللہ کے حاکمیت کا کوئی تصور تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم خود اپنا حاکم مان لیتے ہو، حاکم خود چن کے، اور پھر اسی حاکم سمیت مسجد میں آ جاؤ، وہ بھی نماز پڑھے، دعائے خیر کرے، آپ بھی دعائے خیر کرو، اور پھر خوش ہو کہ ہم امت رسول ہیں. راہ رسول کو چھوڑ کر اور نعت رسول پڑھو کہ ہم شفاعت رسول کے منتظر ہیں، ہم شفاعت رسول کے مستحق ہیں. کہاں کھڑے ہو آپ؟ کہاں کھڑے ہو آپ؟ آیا وہیں جہاں رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے اس سے آگے بڑھے ہو یا پیچھے گئے ہو آپ؟ جو نظام رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے آج وہ نظام ہے اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو؟ رسول اللہ امامت کا نظام تمہارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. رسول اللہ نے غدیر میں اعلان نہیں کیا اے لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اپنا حاکم ووٹوں سے چننا ہے تم نے. ہے کسی تاریخ میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی قرآن میں، کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کہیں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اور پوری امت آج شیعہ وہی کام کر رہا ہے جس پر اس کو تاریخ میں اعتراض تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا حاکم نہیں مانا گیا، لوگوں نے خود حاکم چن لیا. اور اس شیعہ سے کوئی پوچھے تو تو خود کیا کر رہا ہے، تو بھی تو یہی کر رہا ہے. اللہ کا بنایا ہوا حاکم آیا، تو آج اللہ کے بنائے ہوا حاکم کے حکومت میں ہے یا تو اپنے بنائے ہوئے حاکم کی حکومت میں ہے؟ اگر تو اپنے بنائے ہوئے حاکم کی حکومت میں ہے پھر تجھے کیا حق بنتا ہے اعتراض کرنے کا؟ کوئی ہے حق بنتا ہے اعتراض کا؟ کوئی حق نہیں بنتا اعتراض کرنے کا. یہ عقب نشینی ہے، عقب نشینی ہے راہ رسول اللہ سے، یہ عقب نشینی ہے. امیر المومنین نے جب خلیفہ چہارم کی حیثیت سے امت کی زمام سنبھالی، چونکہ عرض کیا نا کہ امام اول نہیں مانا، لیکن خلیفہ چہارم بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا. بہت ساروں نے خلیفہ چہارم بھی نہیں مانا کہ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں اس کے اندر جنہوں نے امام کو خلیفہ چہارم بھی نہیں مانا. ان میں سے ایک مزیدار شخصیت جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، وہ شاعر ولایت، پہلا ذاکر ولایت، جس نے پہلی رباعی لکھی، پہلا قصیدہ لکھا غدیر کے میدان کے اندر، ایک بہت بڑی معروف شخصیت ہے. نام معلوم نہیں آپ کو؟ آج کے شاعروں کے تو نام آتے ہیں، اس زمانے کے شاعروں کے نام ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے بڑے پرجوش شعر لکھے ولایت کی مدح میں اور تعریف میں. خود غدیر کے اندر جو ہی رسول اللہ کا اعلان ختم ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فوراً ہی وہ شاعر، فلبدی شاعر تھا، اس نے وہیں پر قصیدہ لکھا علی کی شان میں اور ولی کی شان میں، اور رسول اللہ کو سنایا. رسول اللہ کو بہت پسند آیا، حضرت نے بڑی داد دی اور فرمایا کہ یہ سارے مجمع کو سناؤ. اس نے سارے مجمع کو سنا دیا اور بڑی داد پائی. یہ واقعہ ہوا 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد. 2 مہینے 10 دن بعد اس حاکم کو کسی نے نہیں مانا، کسی نے بھی نہیں مانا، حتیٰ یہ شاعر جس نے وہاں شعر لکھا تھا اس نے بھی نہیں مانا. شعر لکھا، داد لے لی اپنی، لیکن علی کو ولی جب ماننے کا وقت آیا نہیں مانا، قصیدہ سنا کے داد لے کے چلا گیا، ولی نہیں مانا. اور تعجب کی بات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس نے علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. باقیوں نے چوتھا خلیفہ مان لیا، لیکن پہلا قصیدہ لکھنے والا اس نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. جب امیر المومنین خلیفہ چہارم کے طور پر مسلمانوں نے بیعت کی، اس نے بیعت نہیں کی، یہ شام چلا گیا، امیر شام کے ساتھ جا کر مل گیا. وہ عجیب و غریب لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. جنہوں نے مانا خلیفہ چہارم، ان کے سامنے امیر المومنین نے خطبہ دیا. جن لوگوں نے امیر المومنین کو اب حاکم مانا، لیکن اس وجہ سے نہیں مانا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم نے آپ کو چنا ہے. علی کو خدا چنے نہیں مانتے جب تک علی کو خود نہ چن لیں. اپنا حق استعمال کریں. کہا ابھی ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، ہم نے آپ کو خلیفہ مانا ہے، خلیفہ چہارم مانا. امیر المومنین نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر فرمایا کہ تمہاری حالت آج، آج جو تم لوگ مجھے خلیفہ بنا کے میرے سامنے بیٹھے ہو، تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو بعثت رسول اللہ سے پہلے تھی، تم وہی جا پہنچے ہو. رسول اللہ کی بعثت کے بعد 23 سال گزرے رسول اللہ کی وفات تک، اور رسول اللہ کی وفات سے امیر المومنین کے اس خطبے تک 25 سال گزرے. 25 اور 23 سال، 48 سال، آدھی صدی بنتی ہے 50 سال. رسول اللہ نے 23 سال لگا کر جس نقطے سے انہیں نکالا تھا، جہاں پہنچایا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں تم واپس آج وہیں اسی نقطے پہ جا پہنچے، ہر لحاظ سے وہیں کھڑے ہوئے ہو، آج مجھے پھر تمہیں وہیں سے سفر کرانا ہے. یعنی تم نے عقب نشینی کی ہے، تم آگے نہیں بڑھے. چاہیے تو یہ تھا کہ تم آگے بڑھتے، لیکن تم نے عقب نشینی کی ہے. اب مجھے تمہیں دوبارہ اسی نقطے سے لا کر وہیں پہنچانا ہوگا جہاں رسول اللہ نے پہنچایا تھا، ہدایت تک پہنچانا ہے. لیکن ایسے ہوا نہیں، امیر المومنین کی بات انہوں نے مانی نہیں، امیر المومنین کی اطاعت نہیں کی، امیر المومنین کے خلاف اٹھ کے جنگیں لڑنا شروع کر دی. امیر المومنین کے خلاف 3 جنگیں لڑی، ایک جنگ شامیوں نے لڑی، ایک جنگ اصحاب جمل نے لڑی جو بیعت کر کے توڑ دی، ایک جنگ انہوں نے لڑی جنہوں نے علی کی بیعت کی اور پھر توڑ دی، ایک جنگ انہوں نے لڑی جنہوں نے علی کی خلافت کے خلاف، حکومت کے خلاف بغاوت کی. تیسری جنگ بڑی مزیدار ہے، تیسری جنگ کس نے لڑی؟ علی کے لشکر نے علی کے خلاف لڑی، خوارج نے. خوارج جو امیر المومنین کے لشکر میں تھے، جنگ صفین تک لشکر میں تھے، جنگ صفین کے اثنا میں دوران امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، کٹ کے الگ ہو گئے اور امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، اور تیسری جنگ انہوں نے لڑی امیر المومنین کے خلاف. مارقین، خوارج مانی نہیں بات امیر المومنین کی. امیر المومنین 25 سال بعد رسول اللہ کی وفات کے فرما رہے ہیں آج تم وہیں کھڑے ہو جہاں پہلے تھے، بعثت سے پہلے تھے. ہم آج 1400 سال بعد اس سرزمین پر پاکستان میں بیٹھ کر امت رسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، دین خدا دین رسول پر ہیں، یہ آج اپنا جائزہ لیں. اگر علی آج ہمارے درمیان آ جائے اور خطبہ دیں، 25 سال بعد علی نے امامت و قیادت سنبھالی اور فرمایا تم واپس وہاں پلٹ گئے ہو جہاں سے تمہیں نکالا تھا، تو آج 1400 سال بعد اگر امیر المومنین آ کر ہمارا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہاں کھڑے ہوئے جہاں رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے، اس سے آگے پہنچ گئے جہاں رسول اللہ نے بتایا تھا کہ یہاں سے آگے جانا ہے، ہمیں وہاں بھی نہیں رکنا جہاں رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے. فرمایا اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے، تم نے آگے جانا ہے، تم نے مقصد بتا گئے تھے رسول اللہ، اہتمام بھی کر کے گئے. فرمایا کہ وہاں پہنچنے کے لیے میں 2 وسیلے بھی دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی آل و ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ذریت کی سرپرستی میں رہنا اور قرآن کو اپنا منشور بنانا، تم وہاں پہنچ جاؤ گے جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے. ہم جائزہ لیں، ہر حوالے سے اپنا جائزہ لیں، اس زمانے کا جائزہ لیں. تفرقہ اس امت کے اندر ہے، تفرقہ ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن، اور دین کے نام پر دشمنی پھیلانا ایک فریضہ و عبادت سمجھ کر مسلمان کو قتل کرنا جنت جانے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، یہ اس سے بری جاہلیت ہے. جب رسول اللہ نے ان کو نکالا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو مارنے سے میں جنت جاؤں گا، اس بت پرست کو مار کے وہ بت پرست جنت جائے گا، ایسے نہیں کہتے تھے. لیکن آج یہ کام ہو رہا ہے، باقاعدہ یہ دین کے طور پر تعلیم دے جا رہی ہے کہ جب تک تم دینداروں کو قتل نہیں کرو گے تم جنت نہیں جاؤ گے. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے گئے ہیں؟ امت کے اندر تفرقہ, نظام, عبادت کس کی کر رہے ہیں, پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ نام خدا کا زبانوں پر ہے لیکن حقیقتاً سجدے شیطانی طاقتوں کے سامنے کر رہے ہیں, سجدے ان کے سامنے کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حقیقتاً خدا کو رازق مانتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو حکومتوں کو رازق مانتے ہیں, جو کمپنیوں کو رازق مانتے ہیں, جو مغربیوں کو رازق مانتے ہیں؟ رازقیت خدا پر کتنا ایمان ہے, کس کا ایمان ہے؟ حاکمیت خدا جو رسول اللہ بتا کر گئے تھے, اس حاکمیت کا نام و نشان آج کہیں نہیں ہے. کوئی نشان ہے اس حاکمیت کا؟ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ جاہلیت اس جاہلیت سے بدتر ہے جس سے رسول اللہ نے نکالا تھا, دوبارہ امت پلٹ گئی. کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے کہ ایک رسول جاہلیت سے نکالنے کے لیے ہے, اور ایک رسول کے مقابلے میں ہزاروں لوگ امت رسول کو دوبارہ جاہلیت میں لوٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک کشتی نجات کے لیے ہوتی ہے اور ہزار لہریں ڈبونے کے لیے ہوتی ہیں. سمندر میں جب طوفان آتا ہے ہزار لہر اٹھتی ہے ڈبونے کے لیے, اور ایک کشتی ہوتی ہے انسان کو نجات دینے کے لیے. اور جن کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے جو زیادہ ہے, زیادہ تو لہریں ہیں سمندری, زیادہ امواج ہیں سمندر کی, کشتیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں, زیادہ امواج ہیں, زیادہ دشمنان ہیں, زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اکثر سے متاثر نہ ہو, اکثریت سے متاثر نہ ہو. لا تتبع اکثرہم, اکثر کی اتباع نہ کرو, اکثر کی پیروی نہ کرو, اکثر کے پیچھے نہ چلو. چونکہ اکثریت کے پیچھے چلو گے تو حق تنہا رہ جائے گا. ایک کشتی نجات ہے رسول اللہ کی, وہ ہزاروں دشمن, ان ہزار دشمنوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں امت کو ننگلنے کے لیے, اور ایک مکتب رسول ہے امت کو بچانے کے لیے. رسول اللہ کو خود فرمانا تھا کہ میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی, اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. لوگ مفادات کی خاطر, جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے میری امت کے حصے بکھرے کریں گے. گزشتہ روز بھی ایک مجلس میں نے عرض کیا, ہمیں آج بڑی غیرت آتی ہے, جوش آتا ہے مسلمانوں کو, خصوصاً پاکستانی جوشیلے مسلمانوں کو. اگر کوئی مسجد توڑ دے, جوش آتا ہے یا نہیں آتا؟ مسجد توڑ دے, مسجد کا لوٹا توڑ دے, مسجد کی ٹوٹی توڑ دے, مسجد کا پنکھا توڑ دے, کوئی ایسی کوئی چیز مسجد کی توڑ دے, بہت غصہ آتا ہے. یا شیعہ کو بہت غصہ آتا ہے اگر کوئی علم توڑ دے, اگر کوئی شبی توڑ دے, بفرتا ہے یا نہیں؟ جوش میں آتا ہے نا, یہ جوش میں آ جاتا ہے. اگر کوئی یہ شبیہ توڑ دے, اگر کوئی مسجدیں توڑ دے, جوشیلا مسلمان جوش میں آ جاتا ہے. مسجد اگر ٹوٹ گئی ہے دوبارہ بن بھی سکتی ہے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو توڑی گئی ہیں پھر بن گئی ہیں, پہلے سے بہت بہتر بن گئی ہیں. کئی مسجدیں ہیں جن میں دھماکے ہوئے ہیں, وہ بالکل ہی اڑ گئی, دوبارہ مومنوں نے ہمت کر کے اس سے بھی زیادہ عالیشان مساجد بنا دی. ایسی بہت ساری مساجد دیکھی ہوں گی. خدا بچائے سارے مقامات مقدسہ کو, امام بارگاہوں کو, عزا خانوں کو, مسجدوں کو, خدا ان دہشت گردوں کے شر سے بچائے. لیکن ہے پاکستان میں ایسی مساجد ہیں جنہیں توڑا گیا, اڑایا گیا, وہ پہلے سے بہتر بن گئی ہیں. لیکن اگر کوئی توڑ دے کسی بھی مذہب کے کوئی مقدس چیز توڑ دے اس کو بہت جوش آتا ہے، لیکن کوئی آ کر اگر امت رسول توڑ دے کسی کو بھی جوش نہیں آتا۔ شیعہ اگر علم بناتا ہے اور کوئی آ کر علم توڑ دے اس پہ جوش آتا ہے، لیکن کوئی آ کر شیعہ قوم کو ہی توڑ دے اس پر جوش نہیں آتا کسی کو، اس کو داد دیتے ہیں۔ اس کو داد دیتے ہیں، واہ واہ کیا کہنے تیرے، یا کیوں جوش نہیں آتا؟ یا سب سے زیادہ جوش میں آنا چاہیے، عالم کی حفاظت کرو کہ تمہاری نشانی ہے، بچاؤ اس کو، تمہاری نشانی ہے۔ لیکن قوم کی نشان، قوم کو محفوظ رکھو کہ ترکا و وراثت رسول ہے، وراثت رسول ہے، رسول اللہ چھوڑ کر گئے، یہ امت میراث رسول ہے۔ آج اگر ائمہ اطہار کے روزے، آئے دن دشمن دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان خدا یہ گستاخی کر رہے ہیں، سامرہ کا حرم بلاسٹ کیا، اس کو توڑ دیا نا، دوبارہ بن رہا ہے سامرہ کے اندر، عسکریان علیہ السلام کا، کاظمین کے حرم میں دھماکے ہوئے، کربلا میں ہوئے، شام میں حرم زینبی ہے، حرم حضرت رقیہ ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، خوب یہ حرم میں ٹوٹ رہے ہیں، یہ بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو سنتا ہے کم از کم مومن کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ مثلا عراق کے اندر حرم امام زخمی ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہمیں جوش آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، غیرت آنی چاہیے انسان کو، اگر ان مقدسات پہ غیرت نہیں آئے گی تو کہاں آئے گی پھر، یہی بھی آنی چاہیے۔ لیکن عزیزان اس سے زیادہ بڑی غیرت یہاں آنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر امامت کا نظام توڑ دیا گیا ہے، اس میں کسی کو جوش نہیں آتا، اس پہ کوئی احساس نہیں ہے کسی کا، نہیں ہے۔ پاکستان میں امامت کا نظام نہیں، خوب نہ صحیح، کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا کام تو چل رہا ہے، میری نوکری تو چل رہی ہے، امامت کے بغیر نوکری چل رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، دکان چل رہی ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، بزنس لگا ہوا ہے، مسجد چل رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، ہر کام تو میرا ہو رہا ہے، امامت کے بغیر کون سا کام رک گیا ہے، رکا ہے کوئی امامت کے بغیر کام؟ اسی جمہوریت میں سارے کام ہو رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، بچے جوان بھی ہو رہے ہیں، بچوں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں، جب سارا کام ہو رہا ہے، امامت کے بغیر ہی سارا کام ہو رہا ہے، ہمیں کیا لگے امامت نہیں تو نہ صحیح۔ کربلا میں لوگ نہیں آئے، سید الشہداء کی مدد کے لیے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کہا کس لیے جائے، میری دکان تو چل رہی ہے، یزید نے کوئی دکان بند کی ہے میری؟ کوئی دکان نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ کوفہ میں، نہ یمن میں، یزید نے ایک دکان کسی کی بند نہیں کی، کسی کا کھیت خراب نہیں کیا، کسی کا ڈنگر مویشی اس نے نہیں چھینا، لوگوں کے معمولات کے کام تو چل رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں جائیں امام حسین کے ساتھ، کس لیے ساتھ دیں، ہمارا بزنس تو چل رہا ہے، ہم کیوں ساتھ دیں امام حسین علیہ السلام، یزید نے کیا نقصان کیا ہمارا، کاروبار تو چل رہا ہے، ہمیں چھیڑا یزید نے، جب ہمیں نہیں چھیڑ رہا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ بلکہ امام حسین علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ آپ بھی یوں ہی کریں جیسے ہم کر رہے ہیں، آپ بھی یزید کو نہ چھیڑے تاکہ یزید بھی آپ کو نہ چھیڑے، آپ بھی آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں، لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے میراث رسول اللہ سے۔ چاہیے کیا تھا کہ رسول اللہ نے جو راستہ حکم خدا سے، اللہ کی طرف سے جو راستہ لائے، اس راستے کو آ کر تبلیغ کی، اور اس راستے کو دے کر ہمیں منشور بھی دے دیا. یہ قرآن ہے, یہ آئین ہے تمہارا, یہ کنسٹیٹیوشن ہے تمہارا. حاکم بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, نظام حکومت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن حکومت کا آئین ہے, علی تمہارا حکمران ہے. واپس نہ چلے جانا, یہ نہ ہو کہ جو آئین چھوڑا ہے وہ بھی ترک کر دو اور جو حاکم بنایا ہے وہ بھی چھوڑ دو, ترک کر دو. تم پہلے قدم کے طور پر یہی کیا, پہلے قدم کے طور پر یہی کیا, احترام کیا, کہا قرآن مقدس ہے, مقدس کے تقدس کی خاطر اس کو لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دو, اس کا تقدس خراب نہ ہو. لیکن حکومت ہم نے اپنے اصولوں سے کرنی ہے. یہ قرآن کا تقدس کا خیال رکھا اور کیا کہا, کہا اہل بیت رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, ان کا بھی بڑا احترام ہے, ان کا بھی احترام کرو, لیکن حکومت ان کے حوالے نہیں کرنا. قرآن لپیٹ کے رکھ لو اور اہل بیت کا احترام کرو, السلام علیکم, آداب بجا لاؤ, لیکن نہ حکومت ان کو دینا, نہ حکومت قرآن کو دینا. جاہلیت اس کو ہی کہتے ہیں, اور کیا جاہلیت ہے. کہ رسول اللہ جو فرما گئے تھے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن و عترت, اس لیے کہا تھا کہ ایک کو لپیٹ کے تاکچے میں رکھ دینا اور دوسرے کو فقط ذہنوں میں رکھ لینا. دو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ دو آل و عترت, اس لیے کہ تمہاری زندگیوں کے لیے یہی دو ضروری ہیں, امامت و قرآن. امامت قرآن کا نظریہ ہے. ہم نے توجہ فرمائی, ہر مومن یہ غور کرے, فکر کرے کہ آج میں جس راہ پر جا رہا ہوں, ہر مومن ایک دفعہ اپنے طریقے پر نظر ثانی کرے کہ میں جس طریق پر جا رہا ہوں, آیا یہ وہی راہ تھی جس پر رسول اللہ نے مجھے ڈالا؟ میرے پاس کیا ہے آج رسول اللہ کی میراث میں سے, کیا میرے پاس ہے؟ یا اسی جاہلیت کی طرف لوٹ کر واپس چلا گیا ہوں میں, جس طرح امیر المومنین نے 25 سال بعد لوگوں کے سامنے خطبہ دیا, فرمایا مجھے آج تمہاری حالت وہی لگ رہی ہے جو بعثت سے پہلے تمہاری حالت تھی, وہی کھڑے ہوئے ہو تم, اگرچہ نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, حج کرتے ہو, نیک کام کرتے ہو, لیکن چونکہ نظام رسول اللہ کا نہیں ہے, اللہ کا نہیں ہے, نظام میں تم دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے گئے. کپڑے بہتر بنا لیے تم نے, انگلش سیکھ لی تم نے, لیکن نظام جاہلیت کا نظام ہے تمہارا. اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو نظام ہو, قرآن نے اس کا نام رکھا ہے طاغوتیت, اور طاغوتیت جاہلیت کا نظام ہے, الہی نظام نہیں ہے. ہر وہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے قرآن کی نگاہ میں, ضلالت مبین میں, جہاں اللہ کا نظام نہیں ہے, اس کو ضلالت مبین ہی کہا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لیکن بعضوں نے ضلال مبین کے نام اچھے رکھ لیے ہیں, اس کو تمدن, اس کو ایڈوانس زمانہ, ٹیکنالوجی کا زمانہ, چونکہ اسی میں دندے ہمارے چل رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. زیادہ زیادہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ دنیا اس نظام کے ساتھ چلے گی, قبر سے مشکل شروع ہو جائے گی. یہ پتہ ہے, سب کو یقین ہے کہ میری مشکل قبر سے شروع ہو جانی ہے, اس لیے امام کو ایڈریس دیا ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا آپ وہاں پہنچائیے, وہاں آ جانا. یہ سب کو یقین ہے کہ بھائی ایسی زندگی بسر کر کہ قبر میں پھنسے نہیں, بلکہ قبر میں ملائکہ تیرا استقبال کرنے آئے ہیں. قرآن میں ہے, قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ ملائکہ بینر بنا کے لائیں گے, مومن کا استقبال کریں گے, مرحبا کہیں گے, مرحبا اے مومن, مرحبا اے مومن, سلام علیکم, اے مومن تجھ پر سلام ہو. تو دنیا میں خدا کی راہ پر رہا ہے, مومن کا استقبال کریں گے ملائکہ. ہم ایسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں کہ سب کو یقین ہے کہ قبر میں تو ضرور ناکے پہ تو ضرور پھنسنا ہے. جس طرح بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہو کوئی, اگر کوئی غلط چیز اس کے پاس ہو اسے پتا ہے کہ ناکے میں پھنسنا ہے, لہٰذا وہیں سے پہلے سے فون نمبر مانگ لیتا ہے, جی فلاں منسٹر کا فون ذرا دے دینا مجھے, فلاں پولیس افسر کا فون دے دینا, فلاں سیکرٹری کا فون دے دینا. کیا کرو گے کہ ان قریب پھنسنے والا ہوں ناکے پر کسٹم میں, لہذا جب وہ پکڑ لیں گے تو میں فون کر کے جان چھڑا لوں. عزیزان, پاکستانی کسٹم تو یہ کام کرتا ہے, خدا کے نبی اور امام یہ کام نہیں کرتے. وہ آئے ہیں لوگوں کو ہدایت کریں, ایسی زندگی بتائیں جس زندگی میں نہ قبر سے پہلے پھنسے, نہ قبر کے اندر پھنسے, نہ قبر کے بعد پھنسے. اس طرح سے زندگی بسر کریں ہم. لیکن یہ نقطہ, اس کی طرف توجہ بہت مشکل ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, قوم نے, امت نے پہلی عقب نشینی کی, تین نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں آپ پڑھیے جن کے پاس ہے موجود کتاب یا خطبہ. حضرت سیدہ کا خطبہ رسول اللہ کی وفات کے دو ہفتے بعد ہی, یا شاید ایک ہفتہ بعد جناب سیدہ نے یہ خطبہ مدینے کے اندر پڑھا, ایک ہفتے کے اندر اندر, اور پڑھا بھی مسلمانوں کی پہلی نسل کے سامنے, صحابہ کے سامنے, وہ صحابہ جن کو رسول اللہ چھوڑ کر چند دن ہوئے ہیں, رخصت ہوئے ہیں, ان صحابہ کے سامنے جناب سیدہ خطبہ دے رہی ہیں. ان کو کیا سمجھا رہی ہیں, جا کر پڑھ کر دیکھ لیں. ان کو بتا رہی ہیں کہ اے لوگوں, تمہیں پتہ ہے خدا نے دین کیوں تمہارے لیے بنایا ہے, یہ ساری عبادتیں کیوں, کتنا جلدی بھول گئے ہو, کتنا جلدی تم نے عقب نشینی اختیار کر لی. ابھی تو چند دن ہوئے ہیں رسول اللہ کو رخصت ہوتے ہوئے اور تم نے ابھی چھوڑ دیا, ابھی ترک کر دیا. امام ذہنوں میں بٹھانے کے لیے نہیں ہے, امام مسند امامت کے لیے بنایا گیا ہے, ذہنوں میں بٹھانے کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہ کہیں ہم نے بڑا حق ادا کر دیا چونکہ محبت امام دل میں بٹھا لی ہے. اگر خدا نے محبت امام دل میں بٹھا لی ہوتی تو پھر ایسے ہی کرتا, ان ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فقط ہمیں قرآن میں آیت نازل ہو جاتی کہ یہ غیب میں, عالم غیب میں یہ ہستیاں ہیں. جو سر عالم غیب ہے نا اللہ کا, ایمان ہے نا, اس کے بغیر تو انسان مومن نہیں ہوتا. مومن ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا, غیب دیوار کے پیچھے کو نہیں کہتے, غیب دیوار کے پیچھے بھی اوجل ہے لیکن غائب نہیں ہے. غیب, عالم غیب اس عالم کو کہتے ہیں جہاں جسم, اشیاء ہیں, حقائق ہیں لیکن جسم نہیں ہے, ظاہر نہیں ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے, وہ عالم غیب. ملائکہ عالم غیب میں سے ہیں, اللہ کی ذات عالم غیب میں سے ہے, اللہ تعالی کے اسماء و صفات عالم غیب میں سے. یہ غیب ہے, یہ غیب کی دنیا ہے. غیب پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر خدا نے ان ہستیوں کی فقط, جس طرح خود ذات خدا آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہی, آنکھ سے نظر آتی ہے ذات خدا, نہیں نظر آتی. اگر رسل و انبیاء بھی صرف دل میں بٹھانے تھے تو خدا ان کو عالم غیب میں ہی رکھتا, ان کو عالم ظاہر میں نہ لاتا. عالم ظاہر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے عالم ظاہر میں بھیجا کہ دل میں بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کو مسند امامت و حکومت پر بھی بٹھانا ہے, ان کی اتباع بھی کرنی ہے, ان کی پیروی بھی کرنی ہے, ورنہ ان کو میں عالم غیب میں روک لیتا, آتی ہی نہیں آپ کے پاس اگر صرف دل میں بٹھانے کے لیے ہوتے. ان کی پیروی کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کا حکم ماننا ہے, ان کا فرمان ماننا ہے, ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. جس طرح ہم آج کل ممنوع چیزیں کھا کے پھر ایسی دوائیں بنی ہوئی ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ پیٹ خراب ہو گیا ہے, آپ کوئی چیز دے میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے, ڈاکٹر بھی دے دیتے ہیں چونکہ ڈاکٹر کو بزنس کرنا ہے, وہ تو اور دعا کرتا ہے کہ مزید خراب ہو, روزانہ ہی خراب ہو تیرا پیٹ, پورے خاندان کا پیٹ خراب ہو جائے. کوئی ڈاکٹر ہے جو دعا کرتا ہے کہ کوئی بیمار نہ ہو, وہ تو کہے گا کوئی بیمار ہوگا تو میرا کلینک چلے گا, اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, وہ تو یہی کہیں گے نا. جیسے جو لوگ مردے دفن کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو وہ کہے گا خدایا کسی کو موت نہ دینا, وہ تو کہے گا روزانہ ایک ایک محلہ پورا ہاں گزرے تاکہ میرا کاروبار چمکے, روز کم از کم 10 تو دفناؤں, گھر کا نظام تو چلے. ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی ممنوع اشیاء ہیں وہ آپ کھائیں, وہ کہتے ہیں تسلی سے کھاؤ. بعض اوقات یہ ٹی وی پہ اشتہار بھی آتے ہیں کہ آپ محتاط ہو کے نہ کھاؤ. یہ قربانی کے دنوں میں ایک ایڈ دیکھا تو اس میں تھا کہ گوشت کھانے سے مت ڈرو کیونکہ ہم نے کارمینا بنا لی ہے, گوشت کھانے سے نہیں ڈٹ کے کھاؤ تم, چونکہ ہم نے علاج بنا لیا, پھکی بنا لیا ہم نے, کیا حاجی مولا, ہم نے حاجی مولا بنا لیا ہے لہذا تم ڈٹ کے کھاؤ. اور مومن ڈٹ کے کھاتا ہے اسے پتا ہے کہ حاجی مولا موجود ہے, لہذا چمڑا بھی جانور کا کھا جاتا ہے حاجی مولا کے بھروسے پر کہ وہ بعد میں جا کر مجھے نجات دے گا. عزیزان خدا نے ایسے نہیں بنایا کہ میں نے یہ ہستیاں بنا لی ہیں اب تو ڈٹ کے جو مرضی ہے کر, یہ تجھے ادھر سے چھڑا لیں گے بچا لیں گے, یہ نہ کہنا, ایسے نہیں خدا نے ان کو بنایا. خداوند تبارک و تعالی نے حکمت دی, تعلیم دی, طریقہ بتایا کہ آپ نے جا کر کرنا کیا ہے, ناکے سے نہیں چھڑانا ان کو, خدا کی نشانیاں یتلو علیہم آیات نبی و وصی نبی کا کام ان کو اللہ کی نشانیاں بتانا, ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے تاکہ جاہلیت سے باہر آ جائیں. ہم ہر ممنوع کام کر کے امید سے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں بچا لیا جائے گا. آج ہم اس نظام کے اندر خوش بیٹھے ہیں, خوشی کیا ہے, علی مولا موجود ہیں, لہذا یا ووٹ بھی دو یا الیکشن بھی لڑو یا کینڈیڈیٹ بھی بنو یا پارٹیاں بھی بناؤ یا اللہ کے فیصلے کل عدم قرار دے کر اپنے فیصلے ٹھوسو کیونکہ علی مولا موجود ہیں. خدا نے علی کو مولا بنایا, مولا کا مطلب کیا ہے, یعنی تیری زندگی کا اختیار علی کو دے دیا ہے. اب تو خود نہیں کر سکتا کچھ بھی, تیرا اختیار کسی کو دے دیا ہے, اس سے پوچھ کر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اگر اپنی مرضی سے کرے گا پھر علی مولا سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, تیرا راستہ الگ ہے, علی کا راستہ الگ ہو جائے گا. یہ جو تسلیاں ہیں, اطمینان, غفلت کا اطمینان ہوتا ہے نا, ابھی آپ یہ بات سن کر تسلی سے بیٹھے رہے مسجد میں, پریشان نہیں ہونا, میں مثال دے رہا ہوں صرف, ایسے ہے نہیں ہے. آپ سب جوتے اتار کے پیچھے مسجد میں آئے ہیں, بعضوں نے پاس رکھے ہوں گے, بعض پیچھے اتار کر آ گئے ہیں. خوب یاد, تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ آپ کو یقین ہے کہ جوتے پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی, وہ بھی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جوتے اٹھا کر کوئی لے گیا ہے, وہ بھی بالکل تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ میرا جوتا پڑا ہوا ہے, لیکن یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو. یہ اطمینان کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اطمینان ایک بے جا یقین کا نتیجہ ہے, یہ اطمینان جہالت کا نتیجہ ہے. ابھی آپ گاڑی اپنی کھڑی کر کے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی چور لے کے چلا گیا, آپ تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے, لائسنس بھی میرے پاس ہے, گاڑی چور لے کے چلا گیا, مطمئن ہے ہم یہاں. یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ علم سے آیا؟ آگاہی سے آیا؟ یقین سے آیا؟ نہ, یہ علم, یہ اطمینان جہالت کا نتیجہ ہے. چونکہ تجھے پتہ نہیں ہے تیری گاڑی چوری ہو گئی ہے اس لیے مطمئن بیٹھا ہوا ہے. ہم آج کتنی مطمئن زندگیاں گزار رہے ہیں. جو آدمی جو کر رہا ہے مطمئن ہے. یہ اطمینان جہالت کا نتیجہ ہے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ کا نظام معلوم ہی نہیں ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے. اگر خبر ہو جائے پھر نیندیں حرام ہو جائیں گی, پھر مشکل بڑھ جائے گی ہماری. اطمینان سارا رفو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا سارا اطمینان. جہالت کی وجہ سے مطمئن بیٹھے ہیں. اور ظاہر ہے جہالت کو سرٹیفکیٹ دینے والے بھی بہت سارے ہیں. مثلا ابھی آپ اٹھیں, جی دیکھو میری گاڑی کہیں چوری تو نہیں ہو گئی. میزبان کہتا ہے نہیں بیٹھے رہو کوئی نہیں ہے, لڑکے ہیں ادھر, بندے ہیں دیکھ رہے ہیں. اب جب اٹھ کے جاتا ہے کہتا ہے جی ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں نے کہا ایک کپ چائے کا کپ پی لو, چائے کے کپ کے لیے گاڑی چورائے چوری کروا دی. ہم یہی کام کر رہے ہیں, ایک چائے کے کپ کے لیے اپنی عاقبت بھی گنوا رہے ہیں. یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں, آج ہم کہاں ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے, میں نہیں پوچھ رہا, قرآن پوچھ رہا ہے. اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِل, یہ رسول اگر اس دنیا سے چلے گئے یا شہید ہو گئے تم کیا کرو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم, تم واپس پلٹ جاؤ گے, یہ جہاں رسول اللہ چھوڑ کے گئے وہاں سے آگے کی طرف منزل کی طرف جاؤ گے. یہ سوال ہم سب پوچھیں. اور جو اپنا اطمینان ہے کہ ہماری ہر چیز محفوظ ہے, نا عزیز من, علامہ اقبال کے بقول کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اے باد صبا کملی والے سے جا کر کہہ دینا آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا دنیا بھی چلی گئی. لیکن مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں مطمئن ہیں؟ چونکہ انہیں خبر نہیں ہے. آپ کے پاس موجود ہے راہ عترت بھی موجود ہے, راہ قرآن بھی موجود ہے. راہ قرآن و عترت آج دوبارہ زندہ ہوا ہے. خدا رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو, دنیا کو قرآن و عترت کا راستہ زندہ کر کے مجسم کر کے دکھایا. یہ ہے قرآن و عترت کا عملی راستہ, آج آپ کے پاس موجود ہے. اہمیت کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات جتنا جتن کر لو کوئی متوجہ نہیں ہوتا. جناب سیدہ پہلی نسل اسلام کو خطاب کر رہی ہیں, رسول اللہ کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد, چند دن کے بعد مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ دے رہی ہیں اور انہیں اسلام سمجھا رہی ہیں اور انہیں بتا رہی ہیں اے ملت کدھر جا رہے ہو تم, رسول اللہ نے تمہیں کہاں چھوڑا تھا, کس راہ پہ تم نے کدھر کا رخ اختیار کر لیا ہے. بی بی نے ایک ایک نقطہ انہیں سمجھایا, اے مومنوں تمہیں پتہ ہے خدا نے نماز کیوں مقرر کی ہے, تمہیں پتہ ہے مسلمانوں خدا نے حج کیوں مقرر کیا ہے, خدا نے قرآن کیوں اتارا ہے. اور ساتھ ہی بی بی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی امامت کیوں رکھی ہے تمہارے لیے؟ اس لیے نہیں رکھی کہ مسند پہ کسی اور کو بٹھا لو اور ذہن میں اہل بیت کو بٹھا لو. جو مقام اہل بیت کا ہے وہ اہل بیت کو دو, تم کسی اور راہ پر چل پڑے ہو, کسی اور راستے پر چل پڑے ہو. لیکن بی بی نے خطبہ دیا, بہت عظیم خطبہ ہے, یہ سن لیا لوگوں نے. اور روایات میں ہے کہ بی بی بہت روئیں, خطبہ دینے سے پہلے بھی روئیں, خطبے کے بعد بھی روئیں. خطبے سے پہلے بہت روئیں, اتنا روئیں کہ پوری مسجد میں جو موجود تھا سب رونے لگے, تمام صحابہ رونے لگے. اور خطبے کے بعد اتنی روئیں کہ علی کو بھی رلا دیا. جناب سیدہ جب واپس گھر میں آئیں بہت شدت کے ساتھ رو رہی تھی. روایات میں لکھا ہے کہ جناب بی بی واپس آئیں تو چٹائی پر نہیں بیٹھی, اپنی مسند پر نہیں بیٹھی, گھر میں صحن میں داخل ہو کر ریت پر خاک پر بیٹھ گئی. وہیں اور خاک پر بیٹھ کر زہرا رونے لگی شدت کے ساتھ. امیر المومنین آگے آئے اور فرمایا کہ بی بی مجھے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا. فرماتی ہیں اے علی اے کاش ایسے ہوتا کہ مجھے حق نہ دیا جاتا. بی بی کو بڑا دکھ تھا اور وہ یہ نہیں تھا کہ حق نہیں ملا. فرماتی ہیں مجھے جھٹلایا گیا ہے. مجھے کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. اس قدر دکھ تھا. عزیز من زہرا کا ایک خطبہ جھٹلایا جائے اس طرح بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے روتی ہیں تو اس علی کا کیا حال ہوگا جس کے سارے خطبے جھٹلا دیے گئے ہیں, اور رسول اللہ کا کیا حال ہوگا جن کا قرآن بھی جھٹلا دیا جاتا ہے جن کی سیرت بھی جھٹلا دی جاتی ہے. اس لیے آج اگرچہ ہم ربیع الرسول و ماہ میلاد رسول میں ہیں لیکن امت کے اعمال دیکھ کر یقیناً رسول اللہ کی حالت وہی ہوگی جو دختر رسول اللہ کی حالت تھی. اس قدر روئی زہرا علی کو بھی رلا دیا. اور پھر اس کے بعد علی ہمیشہ روتے رہے. 25 سال بعد مسجد کوفہ میں امیر المومنین نے چند لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اور ان لوگوں سے کہنے لگے لوگوں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اپنا دکھ درد سنایا کہ مولا یہ دکھ ہے درد ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس دکھ پر مرد نہیں رویا کرتے. کہنے لگے مولا پھر مرد کن غموں میں روتے ہیں؟ تو علی نے رونا شروع کیا اور فرمایا وہ غم جو علی کے سینے میں ہے. 25 سال سے علی کے سینے میں جو غم ہے وہ علی کو رلاتا ہے. وہ کون سا غم ہے؟ علی فرماتے ہیں وہ غم یہ ہے کہ علی کے سامنے زہرا زخمی ہو کر تڑپ رہی ہو, علی موجود ہو اور اتنا مجبور ہو کہ زہرا کی مدد نہ کر سکے, زہرا علی کی نصرت کے لیے آئے. یہ وہ غم تھا جو 25 سال علی کو رلاتا رہا اور علی زہرا کو روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. ایک مریضہ کے لیے امینہ کے لیے التماس دعا کی گئی ہے, بیمار ہیں. پروردگارہ جملہ مرضاء اسلام سمیت بحق محمد و آل محمد اس مد نظر مریضہ کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامی و سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام میں, سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے،